أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلوات عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی کچھ ذاتی خصوصیتیں ہیں جسے حقیقی شخصیت کہنا چاہیے. تو ایک حقیقی شخصیت ہے، ایک حقوقی شخصیت ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک ذاتی شخصیت ہے، ایک ان کے عہدے والی شخصیت ہے، منصب والی شخصیت ہے. اب جو انبیاء کے درمیان میں فضیلتوں میں جو طبقات ہیں، وہ ان کی حقوقی شخصیت میں نہیں ہیں بلکہ ان کی حقیقی شخصیت میں. جو ذاتی شخصیت ہے، وہاں آپ کو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کی جو آیت ہے، اس کے جو مصادیق ہیں انبیاء کرام، وہ ان کی حقیقی شخصیت کے مصادیق ہیں. لیکن جو ان کی حقوقی شخصیت ہے، جو ان کے منصب والی شخصیت ہے، اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ مشترکات ایسے ہیں جو تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں. تمام 124,000 جتنے پیغمبر ہیں، ان سب میں کچھ مشترکات ہیں جو سب میں پائے جاتے ہیں، اور ان مشترکات کا ہونا ہر نبی کے لیے ضروری ہے. وہ مشترک خصوصیات ہر نبی کے اندر پائی جانا ضروری ہے. اگر وہ مشترک خصوصیات کسی نبی کے اندر نہ پائے جائیں تو وہ نبی نہیں کہلائے گا. کیونکہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ منصب والی ذمہ داری، جو بھی نبی بنے گا، جو بھی رسول بنے گا، اس پر یہ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، یہ خصوصیات ان کے ساتھ پائی جاتی ہیں، یہ مشترکات ہیں جو سب کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور پایا جانا نبی ہونے کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ منتخب روزگار ہونا ہر نبی کے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے ہر امت کے لیے نبی مبعوث کیا ہے. اسی طرح سے کہ اللہ نے ہر نبی کو خود انہی میں سے منتخب کیا ہے، یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، اور ہر نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ نے ان کی زبان والوں کے درمیان میں مبعوث کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی رسول کو جو اس منطقے کے رہنے والے تھے، ان کو کسی اور جگہ پر منسوب کیا ہو. جس زبان میں وہ مبعوث ہوئے ہیں وہ اسی زبان کے مالک رہے ہیں، اسی کلچر، اسی فرہنگ کے مالک رہے ہیں. یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو معجزات سے نہ نوازا ہو. ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہر رسول کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے ہر نبی کو بینات یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جسے اللہ نے کھلی ہوئی نشانیاں دے کر نہ بھیجی ہوں، یعنی معجزات دے کر نہ بھیجے ہوں. ہر رسول کو اللہ نے معجزات دے کے بھیجے، کھلی ہوئی نشانیاں دے کے بھیجی، بینات دے کے بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس کے لیے قسط برپا کرنے کے لیے، عدالت برپا کرنے کے لیے، انصاف برپا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو معجزات سے نوازے. معجزہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس سے ایک عادی انسان، ایک عام انسان جس کو کرنے سے عاجز ہو، ایک عام انسان جو کام نہیں کر سکتا ہے، وہ کام نبی کریم یا جو بھی نبی ہے وہ نبی اپنی قوم کے سامنے وہ معجزہ پیش کر سکتا ہے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں جس کو کرنے سے. یہ ایک نشانی ہوتی ہے اس کے نبی ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم تقاضا کرتی ہے تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی خود اپنا اعجاز دکھاتے ہیں اپنے نبوت کے اثبات کے لیے، اپنے نبی ہونے کے اثبات کے لیے وہ معجزہ دکھاتے ہیں. اور یہ معجزہ کیا ہے؟ تصرف ہے کائنات میں، یعنی تکوین میں تصرف ہے. تکوین میں تصرف جو ہے وہ ہر بشر نہیں کر سکتا ہے. یہ تکوین میں تصرف کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہماری روح ہمارے بدن کو تسخیر کی ہوئی ہے، جیسے ہماری روح ہماری بدن پر احاطہ رکھتی ہے، احاطہ کلی ہے. اور ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو ہماری روح آنکھ سے دیکھتی بھی ہے، کان سے سنتی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، ہے نا، مشام سے سونگتی بھی ہے، ہاتھ سے حرکت بھی کرتی ہے. تو یہ تصرف ہے، یعنی ہاتھ پہ تصرف ہے ہماری روح کا، آنکھ پر تصرف ہے ہماری روح کا، روح پورے بدن پر تسخیر کی ہوئی ہے اور بدن کو اپنے احاطہ تصرف میں کی ہوئی ہے کہ جیسے چاہے بدن کے کسی حصے میں چاہے وہ تصرف کر سکتی ہے. پیر کو حرکت دے سکتی ہے، قدم کو حرکت دے سکتی ہے، ہاتھ کو اٹھا سکتی ہے، آنکھ سے دیکھ سکتی ہے. تصرف ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح سے انسان کی روح اس کے بدن میں تصرف کرتی ہے، اسی طرح سے نبی کی روح بھی کائنات اور تکوین میں تصرف کہاں سے رکھتی ہے؟ البتہ اس کے درجات ہیں، البتہ اس کے جو ہے تصرف کے جو ہے درجات ہیں، اور تمام نبی کے تصرفات کا دائرہ مختلف ہے، لیکن ہر نبی کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اپنے اس تفاوت کے ساتھ. جیسے بینات ہر نبی کو دیے جاتے ہیں، لیکن ہر نبی کے بینات میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو بینات میں اختلاف الگ چیز ہے، اصل بینات کا اثبات نبی کے لیے یہ الگ مسئلہ ہے. تو اشتراک کے اشتراک ہر نبی کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو معجزہ اللہ کی طرف سے تصرف کا حق نہ دیا گیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ تصرفات کے حق میں درجات پائے جاتے ہیں، ہر نبی کا اپنا تصرف کا حق دائرہ. اس میں احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، اگر وہ تصرف کا حق رکھتا ہے تو وہ تصرف کا جو ان کے ہاں حق پایا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ حق کے تصرف دیا گیا ہے، لہذا وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں. اگر ذاتی اپنی طرف سے وہ کوئی بھی فعل انجام دے تو وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نبی اپنی خواہشات سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، نبی اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے کل یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی منتخب شدہ ہوتا ہے، یعنی عام انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ذاتی رائے الگ ہو اور حقوقی رائے الگ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے. اسی لیے اب پھر ایک اصل کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا، وہ اصل ہے اصل عصمت. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہے حق تصرف اگر دے دیا جائے اور بغیر عصمت کے حق تصرف دیا جائے تو پھر جو چاہے وہ ہونے لگے گا، اور اللہ کی رائے اس میں شامل ہو یا نہ ہو. اسی لیے اچھا، خود انسان کو جو اللہ نے حق تصرف دیا ہے، یہ حق تصرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا ہوا ہے؟ ورنہ آپ بتائیے، کیا کوئی انسان اگر حق تصرف رکھتا ہے تو کیا اس کا اپنا یہ ذاتی حق ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے؟ بشریت کو، نوع بشر کو جو اللہ نے حق دیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے. وہ پوری طرح سے اپنے بدن کو پر تصرف کرنے کا اتنا ہی اختیار رکھتا ہے جتنا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے زیادہ اختیار، گویا وہ اختیار کے حصول میں بھی مجبور ہے. وہ اختیارات اتنے ہی ہیں جتنے اللہ نے دیے، اس سے زیادہ تصرف وہ کر ہی نہیں، جتنی اجازت ہے اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک دیا ہے وہاں تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ تھوڑے سے دیے ہوئے اختیار سے انسان اس قدر جو ہے وہ جامع سے باہر ہوا جا رہا ہے، اس قدر طغیان برپا کر رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں جتنا چاہے، ایسا نہیں. خود بدن پر جو اختیار ہے نا وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہے. کھانا کھانا انسان کے اختیار میں ہے، ہضم کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود اس کے بدن کے اندر، اس کے قبضے میں نہیں ہیں. انسان سو جاتا ہے دل دھڑکتا رہتا ہے، یہ کون کس کے ارادے سے دل دھڑک رہا ہے؟ انسان خود اپنے ارادے سے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے؟ قلب کی دھڑکن کیا اس کے اختیار میں ہے؟ وہ تو سو گیا ہے لیکن دھڑکن جاری ہے، خون کی روانی جاری ہے نا. فنکشن جو ہو رہا ہے قلب کا، کڈنی کا، جو بھی فنکشن ہو رہا ہے یہ اس کے اختیارات میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اختیار اتنا ہی ہے جتنا دیا گیا ہے، اس سے زیادہ تصرف انسان کر ہی نہیں سکتا، اس میں بھی مجبوری ہے. اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو کائنات میں تکوین میں تصرف کا حق دیتا ہے، تو اسی طرح سے جیسے انسان اپنی روح کے ذریعے سے بدن کو تصرف کرتی ہے، نبی کی روح بھی کائنات میں ویسے ہی تصرف کرتی ہے جیسے انسان اپنے بدن میں تصرف کرتا ہے. تو اسی کو نبی کو روح کائنات کہا جاتا ہے، قلب عالم امکان کہا جاتا ہے. ان کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہے، دریا میں روانی، سمندر کی وجدانی، بادل کا شور، ہواؤں کا زور، یہ سب کچھ فضائیں ہوائیں ان کے اختیار میں ہوتی ہیں. وہ فضاؤں پہ ایسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھ اور کان پہ تصرف کا حق رکھتے ہیں. ایک سب مل کے ایک سلوات پڑھیں. یہ تصرف کا حق اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر شے کو اس سے خائف کر دیتا ہے, ہر شے کو اس سے خائف کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہریلے جانور جو ہیں وہ نبی خدا کو اذیت نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ نبی حق کے تصرف رکھتا ہے. چاہے وہ انسانوں کی بزم میں ہو, چاہے وہ جو ہے حیوانات کی بزم میں ہو, جانور ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے تو جب برادران یوسف نے کہا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو یعقوب مسکرانے لگے اور کہا کہ تمہاری جھوٹ ثابت ہو گئی, اس لیے کہ نبی خدا کو بھیڑیا نہیں نکل سکتا, نبی خدا کو بھیڑیا نہیں نکل سکتا, اس لیے کہ نبی خدا اللہ سے خائف ہوتا ہے, اور جو اللہ سے خائف ہوتا ہے اللہ ہر شے کو اس سے خائف کر دیتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, بلا وجہ کے جو لوگ اللہ کے ذات پہ توکل نہیں کرتے ہیں اور اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے انہی کے دلوں میں آپ خوف محسوس کریں گے, اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے قلب کو اللہ اتنا مطمئن کر دیتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خوف پیدا ہی نہیں ہوتا. نہ انسانی بھیڑیوں کا خوف پیدا ہوتا ہے, نہ جانوروں والے بھیڑیوں کا خوف پیدا ہوتا ہے, کسی قسم کے کوئی بھیڑیے کا خوف ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا محافظ ذات رب العزت ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کا رب ہے اور وہ ان کا محافظ ہے. البتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نبیوں کے مادی زندگی کے محافظ نہیں ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ان کے جسم کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا ہے, بلکہ کہا انکا میتون و انہم لمیتون, اے نبی تم بھی دنیا سے جانے والے ہو. یعنی انسان کے مادی وسائل کی نگہداشت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے, لیکن انبیاء کے حقوقی شخصیت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے, یعنی ان کے جسم کی محافظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کا جسم ویسے ہی جیسے سارے انسانوں کا جسم ہے, جیسے سب کو بھوک لگتی ہے ان کو بھی بھوک لگتی ہے, جیسے سب کو پیاس لگتی ہے ان کو بھی پیاس لگتی ہے, جیسے سب لوگ دنیا سے جائیں گے ویسے یہ بھی دنیا سے جائیں گے. یعنی ہم ان کو نبی ہونے کی وجہ سے تا قیامت زندہ رکھنے کا وعدہ نہیں کرتے ہیں, یہ سب کی طرح شہید ہو جائیں گے, سب کی طرح مر جائیں گے. لیکن ان کے جو افکار ہیں, ان کے جو نظریات ہیں, یعنی ایک جو میں نے کہا کہ ایک ذاتی زندگی اور ایک حقوقی زندگی, منصب والی زندگی, یہ جو منصب والی زندگی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے. کیونکہ یہ جو ان کی شخصیت ہے, یہ حقوقی شخصیت ہے, یہ پیغام والی شخصیت ہے, اور اس کا تحفظ اللہ کی ذمہ داری ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. شخص نبی دنیا میں نہیں رہیں گے, لیکن ان کے نظریات زندہ رہیں گے, ان کے افکار زندہ رہیں گے, ان کا پیغام زندہ رہے گا, اور ان کی بتائے ہوئے حقوق زندہ رہیں گے, ان کے سمجھائے ہوئے احکام زندہ رہیں گے, ان کی عمل کیا ہوا کردار زندہ رہے گا, ان کا عمل زندہ رہے گا, ان کا عمل زندہ رہے گا, ان کا کردار زندہ رہے گا. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں شراب کی لو, بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا, بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. اب کفن پہن کے جو میدان میں نکلتا ہے, ہوا کی زد پہ اسی کا چراغ جلتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے جسم کو لوگوں نے دونیم کیا ہے, ان کے گلے کو ان کے بدن سے جدا کیا ہے, لیکن ان کی فکر پہ تلوار نہیں چلائی ہے, ان کی فکر کو نہیں کاٹا جا سکا ہے. یحییٰ علیہ السلام کی سنت اور یحییٰ علیہ السلام کے نظریات, یحییٰ علیہ السلام کے افکار کو چھری کی دھار سے کاٹا نہیں جا سکا. یحییٰ آج بھی زندہ ہے, افکار یحییٰ آج بھی زندہ ہے, یحییٰ کے نظریات آج بھی زندہ ہے. یحییٰ زندگی کا نام ہے, یحییٰ موت کا نام نہیں. شخص نبی کا خون کر کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شخصیت نبی ختم ہو گئی, نبی کی افکار ختم ہو گئے, ان کے نظریات ختم ہو گئے, ان کا لایا ہوا شعور ختم ہو جائے گا, ان کا پیغام ختم ہو جائے گا. لوگ انہیں کیوں مارتے تھے؟ ان کے پیغام کی وجہ سے, ان کی فکر کی وجہ سے, ان کے نظریات کی وجہ سے, کہ یہ جو فکر پھیلا رہے ہیں یہ فکر کو ختم کر دینا ہے. نوح جو فکر پھیلا رہے تھے اس فکر کے خلاف, نوح کو جو پتھر پھینکے جا رہے تھے وہ افکار نوح کی وجہ سے, نظریات نوح کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا نظریات کی حفاظت ہم کریں گے, نوح نہیں رہیں گے, لیکن نوح کا بھائی ابراہیم پیدا ہوگا, اور جب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جائے گا تو قدرت مسکرائے گی کہ موسیٰ ابراہیم کو تو جانا ہی ہے, چاہے تم آگ میں ڈالو چاہے کسی طرح سے, ابراہیم کا جسم چلا جائے گا, روح خلیلی زندہ رہے گی. ابراہیم کو جو منصب اللہ نے عطا کیا ہے رسالت کا وہ باقی رہے گا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پر جو امامت کا تاج رکھا ہے وہ تاج تا قیامت باقی رہے گا. ابراہیم کے افکار کو جلایا نہیں جا سکتا, ابراہیم کے افکار نارے نمرود کی نظر نہیں ہو سکتے, افکار خلیل پر خنجر نہیں چلایا جا سکتا, سنت ابراہیمیہ کو مٹایا نہیں جا سکتا. سنت خلیل ہر دور میں زندہ رہے گی, زمانہ ختم ہو جائے گا سنت خلیل باقی رہے گی. سنت ابراہیمیہ آج بھی زندہ ہے. نمرود نہیں سمجھ رہا تھا, نمرود سمجھ رہا تھا کہ جناب ابراہیم کو اگر ہم آگ میں ڈال کے جلا دیں گے تو افکار خلیل ختم ہو جائیں گے, بت پرستی کے خلاف اٹھائی جانے والی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی اور دفن ہو جائے گی. نمرود کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کی نسل میں فخر ابراہیم آنے والا ہے, اسماعیل کی نسل میں فخر اسماعیل آنے والا ہے جو نمرود کے آشیانے کو جلا دے گا.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالہ
یا رسول اللہ,
نعرہ رسالہ
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا
جناب ابراہیم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ ہوائے نفس کا نتیجہ نہیں تھی. اگر وہ ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتے تو وہ ابراہیم کے ساتھ وہ افکار بھی چلے جاتے, وہ نظریات بھی دم توڑ دیتے. چونکہ جناب ابراہیم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ وحی الہی کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے, وہ وحی الہیہ کا نتیجہ تھے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک اور اصل کو آپ کو سامنے رکھوں, میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ایک ایک اصل ایسی ہے کہ جس پر پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے. خود یہی ایک اصل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ معجزات انبیاء, تصرفات انبیاء, اس پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے. صاحبان علم بہتر جانتے ہیں کہ اعجاز انبیاء پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے, ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے اعجاز انبیاء پر, معجزات کے اوپر, بینات کے اوپر کہ آخر تصرفات کس حد تک کیے جا سکتے ہیں. لیکن اعجاز کیا ہوتا ہے, سحر کیا ہوتا ہے, جادو کیا ہوتا ہے, حقیقت کیا ہے, مجاز کیا ہے, معجزہ کیا ہے اور شبیہ معجزہ کیا ہے, حقیقی معجزہ کیا ہوتا ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ہمیں چونکہ آگے بڑھنا ہے وہ تمام مشترکات انبیاء کے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تو ایک منزل آتی ہے, وہ منزل ہے منزل عصمت. ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے, ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترک گناہ کرنے والا ہو اور اس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ ہر شرک سے مبرہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ شرک سے بری ہونا آسان کام نہیں ہے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں, جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بہت سارے ایمان لانے والے ایسے ہیں جو مشرک ہیں. وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, وما یومن اکثرهم باللہ, کتنے ایسے دعوے داران ایمان ہیں کہ جو اپنے کو مومن سمجھتے ہیں مگر وہ کافر ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں. آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہوگی, اور یہ روایت اگر آپ نے سنی بھی ہے تو دوسروں تک سنانا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ یہ ہے کہ شرک اس طرح سے انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے جس طرح سے اندھیری رات میں کالے پتھر پر جب کالی چیونٹی حرکت کرتی ہے تو نظر نہیں آتی. ایک تو اندھیرے میں چیزیں نظر نہیں, اندھیرے میں کالا پتھر اگر ہو تو وہ اور نظر نہیں آئے گا. اس کالے پتھر پر اگر کالی چیونٹی حرکت کر رہی ہو تو وہ اصلا نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے شرک انسان کے قلب میں رسوخ کرتا ہے اور انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مشرک ہو چکے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کتنے ایمان لانے والے ایسے ہیں جو مشرک ہیں. تو ایسے شرک کرنے والوں کو کب اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا؟ کب وہ ذات خدا پر توکل کریں گے؟ کب وہ ذات خدا کو تسلیم کریں گے؟ کب وہ ذات, جب وہ ذات پروردگار کو نہ دیکھ رہے ہوں تو اس پر ایمان کیا لائیں گے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. کہا آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ تو کہا ہاں قلب کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں. قلب کی نگاہوں سے, یہ مادی نگاہوں سے مادی جلوہ نظر آتا ہے لیکن قلب کی نگاہیں حقیقت کا جلوہ دیکھ لیتی ہیں. ما اعبد رب لم ارا, میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھ رہا ہوں. تو جس کو خدا دکھائی دے وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ عصمت اسی چیز کا نام ہے. جس کو خدا دکھائی دے, لوگوں کو گناہ سے روکنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے. آپ بتائیے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے گا؟ سب کے سامنے آپ سے کہا جائے کہ اتنے لوگوں کے سامنے گناہ کریں گے, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, لیکن وہ عزت دار لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے تو کیا وہ شخص گناہ کر سکتا ہے؟ دینیات کی کتاب میں بہت ہی مشہور جو ہے ایک کہانی ہے کہ استاد جو ہے محمود کو بہت چاہتا تھا, یعنی محمود طالب علم کا نام ہے, اس کو بہت چاہتا تھا. تو سارے دوستوں کو حسد ہو گئی کہ استاد انہی کو کیوں چاہتے ہیں, کیا خصوصیت ہے ان کے اندر؟ تو استاد نے کہا کچھ خصوصیت ہے ہم نے جو دیکھی ہے. تو شاگردوں کو یقین نہیں تھا تو استاد نے کہا لو یہ چڑیا لو اور یہ جو ہے چاقو لو, ایسی جگہ پہ جمع کرنا جہاں پہ کوئی نظر نہ آتا ہو, کل تم سب جمع کر کے لے آنا ایسی جگہ جہاں کوئی دکھائی نہ دیتا ہو. سارے بچے چڑیا جمع کر کے لے آئے لیکن محمود نہیں لایا. تو استاد نے پوچھا سب جمع کر کے لائے؟ وہ سارے لڑکے اس پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ سب سے زیادہ بدھو نکلا, وہ سب سے زیادہ بے وقوف نکلا. ہم سب نے ہوشیاری سے ایسی ایسی جگہیں تلاش کر کے ذبح کیا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا, انسان تو انسان جانور بھی نہ تھا جو دیکھ لیتا. لیکن جب محمود سے پوچھا استاد نے کہ تم نے کیوں ذبح نہیں کیا, تو اس شاگرد نے کہا کہ استاد میں نے کوئی جگہ ایسی دیکھی ہی نہیں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کہاں کون تھا وہ دیکھنے والا؟ کہا وہ میرا پروردگار تھا. صلوات پڑھے محمد. عصمت اس جوہر کا نام ہے، اس خصوصیت کا نام ہے جو نفس کو حاصل ہونے والے ایسے ملکے کا نام ہے، کہ یہ ملکہ اگر انسان کے نفس کو حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گناہوں سے کوئی انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب وہ گناہ کی حقیقی شکل دیکھ لے۔ آپ بھی گناہ سے دور رہ سکتے ہیں، میں بھی گناہ سے دور رہ سکتا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم گناہ کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھیں۔ اور یہ کیفیت جو ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ طہارت نفس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ طہارت نفس، یا انسان کا وجود اتنا سالم رہے کہ اس پرورش اس کی ایسی ہو کہ بچپن سے لے کر جب اس کا نفس ابتدائی مرحلوں میں تھا، اس کی پرورش اسی ماحول میں ہو، تو اس کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو گناہ نظر آنے لگے۔ اور جس شخص کو گناہ نظر آنے لگے، اس کا گناہوں سے دور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی مجبور ہوتا ہے گناہ نہ کرنے پر۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر فرشتوں میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور اگر انبیاء والی عصمت ہو تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال عصمت انبیاء یہ ہے کہ اختیار کے بعد گناہ نہیں کرتے، اور بچتے کیسا ہیں تو اسی طرح سے بچتے ہیں کہ وہ گناہ کی اس حقیقی شکل کو دیکھتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دیکھ لے کہ یہ زہر ہے تو وہ کھائے گا؟ زہر کون کھاتا ہے؟ جس کو زہر دکھائی نہیں دیتا، یا زہر جو ہے کسی کاغذ میں لپیٹ کے دیا جاتا ہے، زہر دیکھتے ہوئے کوئی زہر نہیں کھاتا۔ اس کو زہر کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ سانپ کا لعاب ہے، یہ زہر ہے، یا یہ سانپ ہے، تو وہ سانپ کو اٹھا کے نہیں نکل جائے گا، زہر اٹھا کے نہیں کھا لے گا۔ مشہور واقعہ ہے نا امیر المومنین کی زندگی کا، کہ ایک شخص آپ کے دور حکومت میں، جب آپ کوفے میں برسر اقتدار تھے، اس وقت ایک شخص حلوہ لے کے آتا رات کے 12 بجے۔ میں کہہ رہا ہوں 12 بجے، یعنی مطلب رات کی تاریکی میں، آج کے حساب سے 2 بجے کہیں گے، ہے نا، رات کی تاریکی میں، جب سارا کوفہ سویا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں آتا ہے حلوہ لے کر، اور معمولی حلوہ نہیں، ایسا حلوہ جو سونگے تو ایمان چلا جائے، ہے نا، ویسے ہی تو لایا ہوگا، کہ دیکھ کے خلیفہ کی مثال کے طور پر رانگ ٹپک جائے، تو کتنے خلفاء کو دیا گیا ہوگا۔ امیر المومنین نے دیکھتے ہی، امیر المومنین کو محسوس ہو گیا کہ یہ زہر لے کے آیا ہے، حلوہ نہیں۔ امیر المومنین کو نظر آ گیا حلوہ ہے، حلوہ نہیں ہے، یہ زہر حلال ہے۔ یہ دیکھ کے، یہ تو زہر مار نظر آ رہا ہے، یہ سانپ کا زہر نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ کے امیر المومنین اس پہ بگڑ گئے۔ کہا، تو مجھے رشوت دینا چاہتا ہے، تو مجھے رشوت دینا چاہتا ہے حلوے کی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حلوے سے امیر المومنین محفوظ کیسے رہ گئے؟ رشوت گناہ سے، کیونکہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا بھی گنہگار ہے، رشوت دینے والا بھی گنہگار ہے، تو رشوت لینا بھی گناہ ہے، رشوت دینا بھی گناہ ہے، تو اب رشوت لینا بھی تو گناہ ہے، اس گناہ سے امیر المومنین بچے کیسے؟ اس لیے کہ منزل عصمت پہ فائز تھی۔ منزل عصمت نے روکا کیسے؟ منزل عصمت نے اس طرح سے روکا کہ گناہ کو حقیقی شکل میں بتا دیا۔ عصمت در حقیقت گناہ کو حقیقی شکل میں دکھاتی ہے، جس کی وجہ سے عصمت گناہ سے روکتی ہے، یعنی اجبار نہیں کرتی، لیکن کوئی عقل مند انسان زہر کو زہر سمجھ کے نہیں نکلتا۔ اس کو اگر نظر آ جائے کہ یہ گندگی ہے، یہ چبایا ہوا لقمہ ہے، کوئی ہے جو چبایا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لے؟ کوئی ہے جو مردار گوشت کو کھا لے؟ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ سوبر کا گوشت ہے، کھائے گا وہ؟ ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ وہ چائنا میں، ان کا دوست ساتھ میں چلا تھا، تو ہوٹل میں جس طرح سے یہاں مرغ لٹکائے جاتے ہیں نا، بھنے ہوئے مرغ، ویسے کتا لٹکایا گیا تھا وہاں پر، بھنا ہوا کتا لٹکایا، تو وہ سمجھ رہے تھے بکرا لٹکایا ہوا، تو کہہ رہے تھے ارے یہاں تو بکرے لٹکائے جا، ہمارے یہاں تو مرغیاں لٹکائی جاتی ہیں، یہاں تو بکرے لٹک رہے ہیں چائنا میں. تو اس دوست نے کہا کہ یہ بکرا نہیں ہے، یہ تو کتا ہے. تو کئی دن تک کھانا ہضم نہیں ہوا، وہ تصویر جو نظر آتی رہی. تو اگر کسی کا نفس اگر سالم ہو تو وہ کتے کو کتا سمجھ کے تو نہیں کھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو ہے وہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے. وہ جو حقیقی جو آنکھ ہے نا، برزخ والی آنکھ جو باطن کو دیکھتی ہے، وہ اگر کسی انسان کی کھل جائے تو پھر انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ہو جائے گا. اس کو کمزوری کمزوری نظر آئے گی، طاقت طاقت نظر آئے گی. اب آپ دیکھیے، وہ بہت بڑا پہلوان ہوتا ہے، بہت بڑا روڈی ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ والا انسان اس سے نہیں ڈرتا. سب لوگ ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرتا. آخر یہ کیا بات ہے، اتنے بڑے پہلوان کو لائے اس سے ڈر ہی نہیں رہے. امیر المومنین نے کہا تم چاہے جتنے بڑے طاقتور کو لاؤ، اگر وہ باطل پر ہے تو میں اسے کمزور سمجھتا ہوں. تم چاہے کتنے ہی کمزور انسان کو میرے سامنے لاؤ، اگر وہ حق پر ہے تو میں اسے قوی سمجھتا ہوں. آخر وہ کون سی نگاہیں ہیں؟ ظاہر کی نگاہیں جسم کی طاقت دیکھتی ہیں، باطن کی نگاہیں اس کی حق کی طاقت کو دیکھتی ہیں. اگر حق ہے تو وہ طاقتور ہے، اگر حق نہیں ہے تو چاہے وہ جتنا ہی بڑا قوی کیوں نہ ہو، اسے وہ باطن پر ہو تو کمزور سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے، ایران نہیں ڈرتا. پوری دنیا اسرائیل سے ڈرتی ہے، ایران نہیں ڈرتا. جس کو دنیا قوی سمجھتی ہے، ایران اس کو کمزور سمجھتا ہے. جس کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، ایران اس کو قوی سمجھتا ہے. ایران مدد کرتا ہے تو کس کی؟ حزب اللہ کی. ایران مدد کرتا ہے تو کس کی؟ حماس کی. دنیا حماس کو کمزور سمجھتی ہے، ایران حماس کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے. پوری دنیا حزب اللہ کو کمزور سمجھتی ہے، ایران حزب اللہ کو قوی سمجھتا ہے. کہ ہم اسرائیل کی مدد نہیں کریں گے، حزب اللہ کی مدد کریں گے. یعنی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کمزور ہیں، ان کی مدد مت کرو. دنیا کمزوروں کی مدد نہیں کرتی ہے. ایران کہتا تمہاری نظر میں کمزور ہوگا، ہماری نظر میں قوی ہے. اس لیے کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کی قوت کا اندازہ ہم کو ہے.
نعرہ حیدری،
یا علی،
یہ جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں. اگر ان کے ہاں عصمت نہ ہو تو وہ قابل اطاعت کیسے بنیں گے؟ اگر وہ کبھی کبھی نعوذ باللہ گناہ کر سکتے ہوں تو پھر ایسا کردار ہمیشہ کے لیے قابل اتباع کیسے بنتا ہے؟ کب پتہ چلے کہ یہ اپنی جو ہے وہ ہوائے نفس سے گفتگو کی ہے یا وحی الہی سے گفتگو کی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگرچہ کہ ہمارے بعض برادران جمہور جو ہیں انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا معصوم ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ شریعت کے احکام کی حد تک جو ہے وہ عصمت رکھتے ہیں، ورنہ وہ ذاتی طور پر عصمت نہیں رکھتے ہیں. یہ جو ہے ہمارے برادران کا بھی نظریہ ہے. لیکن عصمت انبیاء اپنی جگہ ثابت ہے، یہ وہ اصل ہے کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا ہے کہ جس کو عصمت نہ دی ہو. اور نبی کی جو اطاعت کرنی ہے، یہ نبی کی اطاعت بحکم خدا ہے. یعنی نبی کی اطاعت کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ اذن پروردگار اس میں شامل ہونا ضروری ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی اطاعت بغیر اذن خدا کے ہو. یعنی ہر نبی کی جو اطاعت ہے وہ اذن پروردگار کی بنیاد پر ہے، یعنی حکم دینے والا اللہ ہے، اللہ کے حکم پر ہم اطاعت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کسی نبی کی اطاعت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی نبی اپنے خود سے اطاعت کروا سکتا ہے جب تک کہ اذن پروردگار شامل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یعنی یہ حکم پروردگار ہے۔ اور انسانوں کو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ تو یہ سند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، جیسا کہ ہمارے نبی کہتے ہیں وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ رسول گفتگو نہیں کرتا ہے مگر وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، یعنی یہ نبی ہوائے نفس سے نہیں بول سکتا ہے بلکہ وہی کہتا ہے جو وحی چاہتی ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی کہتا ہے۔ حکم الہی نافذ ہے، انبیاء پابند حکم الہی ہیں، وحی کے پابند ہیں، بغیر وحی کے کلام نہیں کر سکتے ہیں، بغیر اذن خدا کے اطاعت نہیں ہو سکتی ہے، اطاعت کے لیے اذن الہی کا ہونا ضروری ہے، بغیر اذن الہی کے اطاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کی اطاعت بغیر اذن الہی کے نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر نبی کا تصرف بھی بغیر اذن الہی کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے اذن شامل ہے انبیاء کے لیے، مرسلین کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، سب کے لیے حکم الہی شامل ہے اور ان کی اطاعت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حکم اطاعت رسول کون دے رہا ہے؟ حکم اطاعت رسول کون دے رہا ہے؟ یعنی رسول کی اگر اطاعت فرض ہوتی ہے، رسول کی اطاعت اگر واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے حکم کی ضرورت ہے، حکم الہی کی ضرورت ہے کہ اللہ نے انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ انبیاء کی اطاعت کا حکم نہ دے تو کسی بھی نبی کی اطاعت فرض نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کی اطاعت ذاتی طور پر واجب نہیں ہے جب تک کہ حکم الہی نہ ہو، اور اللہ کی اطاعت ذاتاً فرض ہے، اور اللہ جب تک اجازت نہ دے کوئی چیز کی اطاعت نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ماں باپ کے حکم کو بجا لانے کا حکم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو تو اطاعت فرض ہے، اور اگر اللہ کہے کہ اطاعت مت کرو تو نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت کرو، مگر اگر ماں باپ تمہیں شرک کی دعوت دے، وہ ان تطیع ہے نا، وَإِن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو۔ وہ خدا جو کہہ رہا ہے اطاعت کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دے کہ میری ذات میں شرک کرو تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد کہا کہ جھڑکیاں بھی مت دو، یہ اخلاق سے بعید ہے۔ اگر ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں کہ کوئی مشرک ہوتا اس کو ماننے لگے آپ، یہ کون سا ایمان ہے؟ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، فی الدنیا معروفا، یعنی ان کے ساتھ دنیا میں نیک سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، اچھائی کے ساتھ سلوک کرو۔ مشرک ہے مگر اچھائی کے، دشمن خدا ہے، دشمن خدا سے بڑھ کے اور کیا ہے، دشمن خدا سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا، دشمن خدا ہے تو کہا ان کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرو دنیا میں، لیکن ان کی اطاعت مت کرو۔ اطاعت کے لیے اجازت پروردگار ضروری ہے، رسولوں کی اطاعت بھی بدون اذن الہی نہیں ہو سکتی۔ تو وما من رسول، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا، مگر وہ قابل اطاعت بنتا ہے اللہ کی اذن سے. عزیزان گرامی، وقت بہت کم رہ گیا، میں چاہتا تھا ایک اور اصل کی طرف اشارہ کرو. انشاءاللہ کل جو ہے لیکن چونکہ مجلس اذاں ہے، ماہ محرم ہے، لہذا ذکر شہادت بھی ضروری ہے. ماہ محرم کی جو عظمت ہے، امام رضا علیہ السلام صحابی ریان ابن شبیب آتا ہے تو امام پوچھتے ہیں، یا ریان ابن شبیب، تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سی عظمتوں والا مہینہ ہے. کہا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں زکریہ نے دعا کی تھی، اپنے فرزند یحییٰ بن زکریہ کی ولادت کی دعا کی تھی، اور اللہ نے انہیں اس مہینے میں یحییٰ بن زکریہ کو ان کی آغوش میں بھیجا، جس کا ذکر ابھی ہم نے اس پیغمبر کا کیا کہ جس کا سر قلم کر دیا گیا تھا، اور ان کی شہادت کو کیا حوالہ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی دیا ہے. یہ نبی کے جو مشابہ ہیں کربلا کے شہیدوں کے، ان کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، ماہ محرم میں. اور فرمایا، ریان ابن شبیب، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اسلام سے پہلے اس مہینے میں جنگ کرنے کی حرمت رکھی گئی تھی، کہ اس مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، اس مہینے میں قتل و غارت گری حرام ہے، اس مہینے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف رستہ کشی، خون بہانا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا بھڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونا اس مہینے میں حرام قرار، جنگ اس مہینے میں حرام ہے، لڑائی اس مہینے میں حرام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اے ریان ابن شبیب، فرزند فاطمہ کو اسی مہینے میں شہید کیا گیا جس مہینے میں جنگ کی حرمت ہے، اسی مہینے میں فرزند فاطمہ کو اس طرح سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا جس طرح سے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ذبح کر دیا گیا. اور کہا اے ریان ابن شبیب، اگر تجھے کسی بات پر رونا آئے تو تو کسی بات پر نہ رونا، اگر تجھے رونا چاہتا ہے کسی بات پہ تو رونا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کی شہادت پر گریا کر، وَإِن كُنْتَ بَاكِيًا لَا تَبْكِ شَيْئًا، کسی بات پہ گریا مت کر، اس لیے کہ رونے کے لیے حسین کافی ہے. اگر رونا ہی آئے تو حسین ابن علی کی شہادت پر گریا کر. شہادت حسین ابن علی پر دنیا آنسو بہا رہی ہے، اور یہ سلسلہ آنسوؤں کا مسلسل جاری رہے گا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اس کے لیے بھی حکم کی ضرورت ہے. ہم غلاموں کے لیے تو اطاعت ہی اطاعت ہے، ہم اپنی جانب سے تو کوئی کار خیر بھی انجام نہیں دے سکتے، کوئی نیکی بھی اگر ہم انجام دینا چاہتے ہیں اپنی ہوائے نفس سے انجام دے تو وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہی ہے جو حکم امام سے وجہ لائی جائے. جب کوئی منا کی طرف جاتا، امام اسے نظرانے دے کے کہتے کہ اگر تو حج کے لیے جا رہا ہے تو مقام منا میں جا کے میرے جد مظلوم حسین کا ذکر کرنا، میرے جد مظلوم حسین کا ذکر کرنا. عزیزو، محرم کی عظمت، یہ مجلس عطا کی عظمت اگر کسی کو معلوم ہو جائے، یہی وہ مجلس ہے، یہ وہ فرصت ہے کہ جن مجلسوں کے ذریعے سے ہم پیام شریعت کو پہنچاتے ہیں، انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہم اولیاء کے تذکرے، انبیاء کے تذکرے، مرسلین کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہم پیام قرآن پہنچاتے ہیں، پیام اسلام کو پہنچاتے ہیں کردار بنتا ہے ان مجلسوں میں. انسان بد اخلاق ہو تو با اخلاق ہو کے ان مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے. یہ ایک ایسا کردار سازی کا بڑا مدرسہ ہے کہ دنیا کا کوئی مدرسہ انسان کی ذہنیتوں کو نہیں بدل سکتا, اس کی ماہیت کو نہیں بدل سکتا, ان کی مزاجوں کو نہیں بدل سکتا سوائے اس مدرسہ حسین کے, کہ یہاں جو بد کردار آتے ہیں وہ با کردار ہو کے جاتے ہیں, جو بد اخلاق آتے ہیں وہ با اخلاق ہو کے جاتے ہیں, جو شرک میں ڈوبے ہوئے آتے ہیں وہ توحید میں نہا کے جاتے ہیں. یہ مجلسوں کا طفیل یہ ہے عزیزان گرامی, یہاں دشمن شریعت آتے ہیں تو پابند شریعت بن جاتے ہیں, دشمن قرآن آتے ہیں یہاں حافظ قرآن بن جاتے ہیں, یہاں محافظ قرآن بن جاتے ہیں. یہ مجلسوں کا طفیل یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی دشمنی لے کر آنے والے اور اللہ اور رسول کے محب بن کے جاتے ہیں. کردار حسینی اللہ سے قریب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور انسان کو بدلنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. حسین کی زندگی یہ کہتی ہے کہ کوئی ہم سے دور دور بھاگے لیکن ہم اس سے دور نہیں ہوں گے. یہ کتنی عجیب فلسفی ہے, یہ کتنا عجیب مزاج ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی اگر دور سے جاتا ہو تو ہم اس کو قریب نہیں بلائیں گے, کوئی ہم سے کٹ کے رہنا چاہتا ہے تو ہم اس سے مل کے نہیں رہیں گے, ہمارا مزاج گوارا نہیں کرتا. چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان ہو, کتنا ہی شریف انسان ہو, لیکن چونکہ وہ شریف ہوگا اپنی جگہ پر, وہ نیک ہوگا اپنی جگہ پر, لیکن ہم سے اچھا نہیں ملتا تو ہم اس سے کیوں اچھا ملے. یہ ہماری فلسفی ہے, یہ مزاج کربلا سے دوری کا نتیجہ ہے, یہ امام حسین سے فاصلہ رکھنے والوں کا نظریہ ہے. لیکن جو لوگ امام حسین سے قریب ہیں وہ اس مزاج کے نہیں ہوتے. حسین کا مزاج کیا ہے؟ دیکھیے حسین کا مزاج یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا کاروان جو امام حسین سے ملنا نہیں چاہتا, غور فرمائیے, یہ زہیر قین جن کا نام آپ نے بارہا سنا ہے, یہ کربلا کا شہید ہے, یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کو امام حسین نے اپنے دور مظلومیت میں اس موقع پر جب حسین ابن علی زخموں سے چور تھے اور تنہائی کی حالت میں تھے تب امام نے اس صحابی کو یاد کیا ہے, یہ وہی زہیر قین ہے کہ جو حج کر کے امام حسین حج کو عمرے سے بدل کر 8 ذوالحجہ کو مکے کی سرزمین کو کوفے کے لیے چھوڑتے ہیں, کوفے کی طرف رخ کرنے کے لیے حسین 8 ذوالحجہ کو مکے کی سرزمین چھوڑ دیتے ہیں, مکے سے کربلا کے لیے رخصت ہوا کاروان حسینی 8 ذوالحجہ کو, اور زہیر قین مکہ چھوڑتے ہیں 12-13 ذوالحجہ کو, کہ منیٰ سے منیٰ میں قیام کے بعد تو زیادہ فاصلہ نہیں تھا, زہیر قین کا کاروان حج کر کے واپس لوٹ رہا تھا, امام حسین حج کو عمرے سے بدل کے واپس آ رہے تھے, اور زہیر قین عثمانی شیعہ تھے, یعنی وہ قتل عثمان کو جائز نہیں سمجھتے تھے, لہذا وہ شیعان عثمان میں شمار ہوتے تھے, امام حسین علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ جہاں کاروان حسینی خیمہ زن ہو وہاں قریب میں ہمارا خیمہ نہ ہو. یہی کوشش کرتے کرتے کبھی آگے خیمہ نصب کرتے, کبھی پیچھے خیمہ نصب کرتے, کوشش یہ کرتے کہ ملاقات حسین ابن علی سے نہ ہو. لیکن عجیب بات تو یہ رہی کہ ایک موقع پر جب کہ زہیر اپنا کاروان امام حسین سے امام حسین کے خیمے سے دور نصب کیے ہوئے تھے لیکن فاصلہ زیادہ نہ تھا, ایسے موقع پر امام حسین نے اپنے کسی صحابی کو بھیجا اور کہا کہ میرا سلام زہیر تک پہنچا دو. جو زہیر ملنا نہیں چاہتے، ملاقات نہیں کرنا چاہتے، حسین کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ زہیر کا پاکیزہ نفس دیکھ رہے ہیں، زہیر کا پاکیزہ قلب دیکھ رہے ہیں، زہیر کی طاقت سے حسین متاثر نہیں، زہیر کی پاکیزگی سے حسین متاثر ہے۔ حسین سمجھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو میں کردار کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں کردار زہیر بہت کام آئے گا۔ زہیر قین کا کردار کربلا کے میدان میں ضرور کام آئے گا۔ لہذا امام حسین نے کہا، زہیر سے ہمارا پیغام پہنچا دو، زہیر سے کہو کہ فرزند فاطمہ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ تو آیا قاصد، آنے کے بعد خیمے کے پردے کو ہٹاتا ہے زہیر کے، زہیر اور زہیر کے چاہنے والے اس وقت غذا تناول کرتے ہوتے، اس وقت کھانا کھا رہے ہوتے، اور قاصد پہنچ کے کہتا ہے، السلام علیکم یا اہل خیم، اے خیمے میں بیٹھنے والوں تم پہ سلام۔ تو وہ پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ زہیر پوچھتے خیریت تو ہے، کیوں ہم پر سلام بھیجا جا رہا ہے؟ تم کون ہو؟ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا ہے کہ میں قاصد حسین ہوں، حسین ابن علی نے بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارا سلام پہنچا دو زہیر سے، اور یہ کہہ دو کہ فرزند فاطمہ اس وقت حجت تمام کر رہا ہے، اور فرزند فاطمہ اس وقت تنہا ہے، تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ کیا تم حسین کی مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ بس یہ سننا تھا کہ زہیر کے ہاتھ میں جو لغمہ تھا وہ ہاتھ میں رہ گیا، منہ کھلا سے کھلا رہ گیا، حیرت زدہ ہو گئے، مجھ غلام پر یہ نوازش ہو آقا کی کہ زہیر کو سلام پہنچایا جا رہا ہو۔ زہیر خاموش ہو گئے، خیمے میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ زہیر اور ان کے ساتھیوں کے سر پر طائر بیٹھا ہوا ہے جو حرکت کرنے کو اڑ جائے گا، کوئی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو سناٹے کی کیفیت جب دوسرے خیمے تک پہنچی تو ایک مرتبہ زوجہ حر نے بڑی کڑکدار آواز میں کہا، اے زہیر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ فرزند فاطمہ تجھے نصرت کے لیے بلائے۔ آخر حسین پر کیسی آفت آ گئی کہ اس وقت تنہائی ہے حسین کی، اور تم زہیر ایسے موقع پر حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ اگر تم ساتھ نہیں دینا چاہتے تو یہ قمیض خدمت کے لیے چلی جائے گی۔ بس زہیر نے فیصلہ کر لیا، لیکن تاریخ کی کہتی ہے، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب زہیر اپنے خیمے سے چلے ہیں امام حسین کے خیمے کی جانب، تو جب زہیر آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ زہیر کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ زہیر کے قدم میں وہ ثبات قدمی نہیں دیکھی گئی، ابھی زہیر کے اندر اضطراب کی کیفیت تھی، وہ خیمے کی طرف بوسل قدموں سے جا رہے تھے، ان کے چہرے پہ وہ کیفیت نہیں تھی، ان کے چہرے پہ کچھ اضطراب تھا، کچھ بے چینی تھی، کچھ نااطمینانی تھی۔ قدم اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں، لیکن جب خیمے میں پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، تب راوی کا بیان یہ ہے کہ میں زہیر کو خیمے حسین میں جاتا ہوا بھی دیکھا، خیمے حسین سے باہر نکلتا ہوا بھی دیکھا۔ جب خیمے سے پردہ ہٹا اور زہیر کا چہرہ نظر آیا تو مجھے زہیر کے چہرے پر وہ اطمینان دیکھا جو اطمینان جاتے وقت نہیں تھا۔ پورے حوصلے کے ساتھ زہیر باہر آیا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے میں بھی داخل نہیں ہوا، خیمے سے باہر آ کے اپنی زوجہ سے زہیر کہتے ہیں کہ اے زوجہ، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس حسین ابن علی کی
کی خدمت میں خیمے میں بھی داخل نہیں ہوئے اور زوجہ زہیر خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے زہیر کہ تم ایسے موقع پہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ تم نصرت حسین کے لیے جاؤ اور میں نہ آؤں؟ لیکن زہیر نے کہا نہیں, تم کو یہیں رہنا ہے, میں نصرت حسین کے لیے جا رہا ہوں اور لازم نہیں ہے کہ میں بچ کے واپس بھی آؤں. میری شہادت کی خبر سن کے پریشان نہ ہونا. زہیر کی زوجہ نے وعدہ کیا. زہیر کاروان حسینی میں شامل ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ زہیر جب گئے کربلا میں تو ویسے ہی جنگ کی جیسے حسین کے ناصروں نے جنگ کی, امام حسین کی نصرت کرنے والوں نے جیسے جنگ کی, جس طرح سے حر نے جنگ کی, جس طرح سے حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی, اسی طرح سے زہیر قین نے بھی جنگ کی. اور زہیر جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین ابن علی ان کے سرحانے پہنچے. زہیر شہید ہو گئے, کربلا کے واقعات گزر گئے. لیکن شہادت زہیر کے بعد جب زہیر کی زوجہ کو شہادت زہیر کی خبر ملی تو زوجہ زہیر نے کہا کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان والوں نے سب کو کفن دیا ہوگا, لیکن ہمارے خاندان کی جانب سے کون ہے جو زہیر کو کفن دے گا؟ لہذا تم اپنے آقا کو لیے یہ کفن لے جاؤ. غلام ایک کفن زہیر کر لے کے کربلا کے میدان میں چلا اور جب لاشوں کو دے تو لاشوں کے درمیان میں گودال قتلگاہ میں ایسا لاشا کی نظر آیا جو بے گور و کفن تھا. ارے کوئی لاشے پہ کفن نہ تھا, زہیر کا غلام واپس زوجہ حر کی خدمت میں آیا. زوجہ حر نے پوچھا کیا ہوا, تو نے اپنے آقا کو کفن کیوں نہیں دیا؟ تو ایک مرتبہ غلام کہتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے آقا کو کفن دیتا, اس لیے کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ فاطمہ کے لال کا لاشا بے گور و کفن تھا, میں زہیر کو کیسے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.